السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی ساتھی فصل کی تیسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ، یہ کون سا نبی ہے کہ جب شیطان سوار ہوتا ہے تو معقولات کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی عام آدمی یہ فعل انجام دے سکتا ہے؟ کیا یہ فعل قبیح نہیں ہے؟ ایسی احادیث کے ذریعے بنی امیہ کے وہ حکام جن پر رسول اللہ نے لعنت کی، جن کے حق میں بد دعا فرمائی اور جن کو بعض فاحشات کی ارتکاب کی بنا پر کوڑے لگوائے اور لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، مظلوم بن گئے اور پاک و پاکیزہ لائق رحم خدا کے مقرب بن گئے۔ گڑھی ہوئی احادیث خود ہی اپنی مخالفت کرتی ہے اور گڑھنے والوں کو ذلیل کرتی ہے۔ رسول اللہ کسی پر لعنت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی فحش بکتے تھے۔ حاشا حاشا، انہوں نے چھوٹے جھوٹے منہ سے بڑی بات کہی۔ خدا ان پر اپنا قہر نازل کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ان باطل خیالات کی بے یقینی کرنے کے لیے ہمارے لیے بخاری و مسلم کی عائشہ نے نقل کی ہوئی ایک ہی روایت کافی ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الادب کے باب لکم یکون النبی فحشا و متفحشا میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا، تم پر تباہی اور خدا کی لعنت و قہر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو عائشہ، ٹھنڈے دل سے کام لو، فحش سے پرہیز کرو۔ میں نے عرض کیا، آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے ان کی بد دعا کو انہی پر لوٹا دیا، ان کے بارے میں میری بد دعا سنی جائے گی اور میرے سلسلے میں ان کی نہیں سنی جائے گی۔ جیسا کہ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب البروات الصلاۃ و الادب میں تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو لعنت کرنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ انہیں چوپائیوں اور حیوانوں پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے حق میں بد دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا ہوں بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں نے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جس سے قلب رحیم اور خلق عظیم کا پتہ چلتا ہے، اور یہی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص تھی۔ وہ کسی پر ناحق سب و شستم و لعنت نہیں کرتے تھے اور کسی غیر مستحق کوڑے نہیں لگواتے تھے، اور جب کسی پر غضبناک ہوتے تھے تو صرف خدا کے لیے اور اسی پر لعنت کرتے تھے جو لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور حدود خدا کو قائم کرنے کے لیے کوڑے لگواتے تھے۔ ان نیک افراد کو کوڑے نہیں لگواتے جن کے خلاف ثبوت یا گواہی یا خود ان کا اعتراف نہ ہو، لیکن ان کا دل ان روایات کو دیکھ کر بہت جلتا تھا کہ جن میں معاویہ اور بنی امیہ پر لعنت کی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے اور معاویہ کو بڑھانے کے لیے ایسی احادیث گڑھ لی ہیں۔ اسی لیے مسلم نے اپنی صحیح میں ان روایات کو نقل کرنے کے بعد کہ جن میں نبی نے معاویہ پر لعنت کی ہے اور خدا کی رحمت و قربت بن گئی ہے، ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، تو میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول نے مجھے پکڑ کر فرمایا، جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس سے رسول اللہ کے پاس آیا، عرض کی، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ اور بلا کے لاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں پھر گیا اور واپس آ کر عرض کی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تاریخی کتابوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ امام نسائی نے الخصائص کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مختص کی تھی۔ لکھنے کے بعد شام گئے تو شام والوں نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تم نے معاویہ کے فضائل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ امام نسائی نے کہا، مجھے اس کی کسی فضیلت کا علم نہیں ہے، مگر یہ کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس یہ جملہ سن کر شام والوں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معاویہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ کھاتے کھاتے تھک جاتا تھا لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی ان روایات سے واقف نہیں تھا جو لعنت کو رحمت اور قرب خدا قرار دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ تیونس میں ایک بزرگوار نے مجھے ان سے آشنا کیا۔ بزرگوار علم و آگہی کے لحاظ سے شہرت یافتہ تھے اور ہم ایک مجمع میں احادیث کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا تذکرہ بھی نکل آیا اور بزرگوار معاویہ کے بارے میں بڑے ہی فخر و غرور کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیرک اور ذکاوت اور حسن و تدبیر میں مشہور تھے۔ وہ پورے طور سے معاویہ کی سیاست اور جنگ میں علی کرم اللہ وجہ پر اس کے غالب ہونے کو بیان کر رہے تھے۔ میں نے کسی طرح اس پر تو صبر کر لیا، لیکن جب وہ معاویہ کی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی میں زیادہ آگے نکل گئے تو میرے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ لہٰذا میں نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاویہ سے قطعی محبت نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ پر لعنت اور اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ بات سن کر حاضرین تعجب میں پڑ گئے اور کچھ بات سے غضبناک بھی ہوئے، لیکن ان بزرگوار نے پورے اعتماد کے ساتھ میری تائید کی۔ اس سے حاضرین اور حیرت میں پڑ گئے اور موصوف سے کہنے لگے، ہم کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ معاویہ کی مدح سرائی کرتے ہیں اور دوسری طرف اس بات سے بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر معاویہ پر لعنت کی ہے۔ یہ دونوں کیسے ممکن ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب جواب دیا کہ جس کا قبول کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان پر سب سشتم اور لعنت کی، بے شک وہ خدا کے نزدیک رحمت و ورافت ہے۔ مجمع کی حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بھی سارے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، میں نے خدا سے یہ دعا کی ہے کہ میری لعنت کو رحمت و ورافت بنا دے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کہتے ہوئے اضافہ کیا، یہاں تک کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل بھی کیا ہے، وہ دنیا ہی سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے تنہائی میں اس حدیث کا حوالہ معلوم کیا تو انہوں نے مجھے صحیح بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا اور مجھے ان احادیث کا علم ہوا، لیکن اس سے میرے اس یقین میں اور استحکام پیدا ہو گیا جو امویوں کی اس سازش کے سلسلے میں قائم ہوا تھا، کہ جو انہوں نے حقائق اور اپنے ایوب کی پردہ پوشی کے لیے اور عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داغدار بنانے کے لیے کی تھیں۔ اور اس کے بعد مجھے ایسی بہت سی روایتیں ملیں جو ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ سازش کرنے والے میں مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے اکثر باتوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب التوحید کے باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ابن یدالوالا کلام اللہ میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی نیک کام انجام نہ دیا ہو، اسے مرنے کے بعد جلا دیا، اس کے بدن کا نصف حصہ خشکی میں اور نصف حصہ دریا میں قرار دو۔ قسم خدا کی، اگر خدا اس بات پر قادر ہوگا تو اسے ایسا ہی عذاب دے گا کہ عالمین میں کوئی نہیں دے سکتا۔ بس خدا دریا کو حکم دے گا کہ وہ کچھ اس میں ہوگا جمع ہو جائے گا، پھر خشکی کو حکم دے گا تو اس کی تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی، پھر کہے گا کہ تو اسے ایسے کیوں کیا؟ وہ کہے گا، تیری خشیت کی بنا پر، اور تو جانتا ہے کہ پس خدا اسے بخش دے گا۔ اور اسی صفحے پہ ابو ہریرہ کی بیان کردہ یہ روایت موجود ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات کہتا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور کہتا ہے، پروردگار میں نے گناہ کیا، یا بسا اوقات کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بس تو مجھے بخش دے۔ اس کا پروردگار کہتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا تھا کہ اس کا پروردگار ہے جو اس کے گناہ کو بخش دے گا؟ تو میں نے اپنے بندے کے گناہ بخش دیے۔ پھر بندہ ایک مدت تک گناہ نہ کرے اور پھر گناہ کا مرتکب ہو جائے اور کہے، پروردگار مجھ سے دوسرا گناہ سرزد ہو گیا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ تو خدا کہے گا، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے؟ بس میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، پھر جب تک خدا چاہے وہ گناہوں سے باز رہے گا اور گناہ کر بیٹھے اور کہے، پالنے والے، میں نے دوسرے گناہ کا ارتکاب کیا، بس تو اسے بھی معاف کر دے۔ پھر خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ معاف کیا، بس اب جو چاہے انجام دے۔ خدا کے بندو، یہ کون سا رب ہے؟ باوجود یہ کہ بندے کو پہلی دفعہ میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے رب کو اس کی مطلق خبر نہ ہوئی۔ ہر دفعہ یہ کہتا ہے، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہوں کو بخش دیتا ہے؟ یہ کون سا پروردگار ہے جو بے شمار مکر گناہوں کے معاف فرماتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے جو چاہو کرو؟ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات بہت بڑی ہو گئی، اگرچہ وہ جھوٹ ہی ہے، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیں گے؟ جی ہاں، ان کا یہی گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کے لیے فرمایا، تم جو چاہو ہو کرو، آج کے بعد تمہارے افعال تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ بقول اہل سنت کے، یہ اس وقت کی بات ہے جب عثمان حبیش اسرہ تیار کر رہے تھے۔ بے شک یہ وہ پروانہ بخشش ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے کے لیے کینہ والے دیا کرتے تھے، لہٰذا یہ بات تعجب خیز نہیں ہے کہ اگر عثمان ایسے افعال بجا لاتے ہیں جو ان کے خلاف بغاوت اور قتل اور بغیر غسل و کفن کے یہودیوں کے مقبرے میں دفن کا باعث بنے۔ یہ تو ان کی امیدیں ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں تناقص۔ بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عبد الوہاب سے روایت کی ہے، ہم سے ہمارے نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ جس کو نیکیوں کے ساتھ نہیں یاد کیا جاتا، اس نے کہا، میں فتنوں کی شبوں میں ایک شب اپنے اسلحے لے کر نکلا تو ابو بکرہ میرے سامنے آ گئے اور کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ایم علی کی مدد کا ارادہ ہے۔ ابو بکرہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے سے لڑیں گے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کہا گیا کہ قاتل تو جرم کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کی کیا خطا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حماد ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے ایوب و یونس ابن عبید کے سامنے یہ روایت اس لیے نقل کی تاکہ وہ بھی میری تائید کریں، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو حسن نے احنف ابن قیس سے اور انہوں نے ابو بکرہ سے نقل کیا ہے۔ مسلم نے بھی اپنی صحیح کی کتاب الفتن کے اسی باب میں حدیث ابو بکرہ کو احنف ابن قیس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی مدد کی غرض سے نکلا، بس ابو بکرہ سے میری ملاقات ہو گئی، اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، اس شخص کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار لے کر نکل آئیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ بس میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا قصور کیا ہے؟ فرمایا، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان گڑی ہوئی احادیث سے قاری ان کے اسباب کو بخوبی سمجھ لے گا کہ ان احادیث کو کیوں گڑھا گیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ایم سے ابو بکر کی عداوت بھی آشکار ہو جاتی ہے، اور یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اور اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ باطل کے مقابلے میں حق کی نصرت کرنے والے صحابہ کے حوصلوں کو اس طرح پست کیا، ان کے لیے ان احادیث کو اسی طرح حدیثیں گڑھ دیں کہ جنہیں یہ نقلیں قبول کرتی ہیں نہ قرآن صحیح قرار دیتا ہے اور نہ ہی سنت کی روح سے درست ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، سورہ ہجرات کی آیت نمبر 9، اس گروہ سے مل کر جنگ کریں جو زیادتی کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے۔ ظالموں اور بغاوت کرنے والوں سے جنگ کرنے کا حکم واضح ہے، اسی لیے آپ بخاری کی شرح کو اس حدیث کی اس طرح حاشیہ آرائی کرتے ہوئے ملاحظہ کریں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ حدیث بغاوت سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں حجت ہے، جبکہ خدا کا یہ قول موجود ہے کہ باغی گروہ سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف واپس آ جائے، اور جو حدیث کتاب خدا کے خلاف ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، اسے دیوار پر مار دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی علیہ السلام مولا ہے، بارے اللہ اس کے اللہ دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ، اس نے مدد کرنے والے کی مدد فرما، اسے رسوا کرنے والے کو ذلیل کر اور حق کو اس کے ساتھ چھوڑ موڑ دے۔ حضرت علی علیہ السلام سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مترادف ہے، اور تمام مسلمانوں پر حضرت علی علیہ السلام کی مدد کرنا واجب ہے، اور انہیں رسوا کرنا باطل کی مدد اور حق کو ذلیل کرنا ہے۔ اگر آپ بخاری کی حدیث میں غور فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ مجہول روایتوں کا ایک سلسلہ ہے جن کے اسما درج نہیں کیے گئے ہیں۔ حماد نے ہم سے ایک نامعلوم شخص کے وسیلے سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس کی واضح دلالت اس بات سے ہے کہ مجہول اشخاص ان منافقین میں سے ہیں جو علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے فضائل کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے میں مشغول رہتے ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص کے جس نے حق کے نصرت کرنے سے منع کیا تھا کہتا ہے مجھے تلوار دو، اس کے بعد کہا یہ علی حق ہے اور یہ علی باطل ہے، میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ ایسے ہی اور بہت سے تال میل ہیں جنہوں نے حق کو باطل سے ملا دیا اور روشن راہوں کو تاریکی میں تبدیل کر دیا ہے۔ واضح رہے ہمیں حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، خصوصاً ان 10 افراد کو جو مسلمانوں کے درمیان عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ احمد اور ترمذی و ابو داؤد نے روایت کی ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید اور ابو عبیدہ ابن جرح جنتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی صحیح ہے، یہ خاندان یاسر کو بشارت دے کہ تمہاری وعدہ گاہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت 4 افراد علی علیہ السلام، عمار، سلمان و مقداد کی مشتاق ہے۔ اور مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو جنت کی بشارت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی درست ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نیز جعفر ابن ابی طالب جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرنے والا قول صحیح ہے، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی مادر گرامی ختیجہ کو جبرائیل نے جنت میں قصر کی بشارت دی۔ اسی طرح صہیب رومی کو جنت کی بشارت دی، بلال حبشی اور سلمان فارسی کو جنت کی بشارت دی۔ جب اتنے افراد کو جنت کی بشارت دی ہے تو پھر جنت کی بشارت کے سلسلے میں احادیث کو انہی 10 افراد عشرہ مبشرہ کی کیوں مختص کیا جاتا ہے؟ آپ اس مجمع اور مجلس میں کہ جس میں جنت کی بات بیان ہو رہی ہے عشرہ مبشرہ کا ذکر لازمی سماعت فرمائیں گے۔ ہمیں اس کی اس بات پر حسد نہیں ہے، اور نہ ہی ہم خدا کی اس وسیع رحمت کو محدود کر سکتے ہیں جو ہر شے پر محیط ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ تمام حدیثیں اس بات حدیث کے معرض ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مسلمانوں کو آپس میں تلوار سے لڑنے پر قاتل و مقتول کو مقتول دونوں کو جہنمی کہا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس حدیث کو تسلیم کر لیتے ہیں تو حدیث بشارت دھواں بن کر اڑ جائے گی، کیونکہ ان میں سے معظم افراد نے ایک دوسرے سے جنگ و جدال کیا اور بعض نے بعض کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت میں عائشہ کی قیادت میں ہونے والی جنگ جنگ جمل میں طلحہ و زبیر قتل ہوئے اور ہزاروں مسلمان کے قتل کا سبب بنے۔ اسی طرح عمار یاسر، معاویہ ابن ابو سفیان کی بھڑکائی ہوئی جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور جب عمار اپنی تلوار سے علی ابن ابی طالب کی نصرت کر رہے تھے اس انہیں باغی گروہ نے قتل کیا، جیسا کہ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے۔ اسی طرح سید الشہداء جوانان جنت کے سردار اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی تلوار سے یزید ابن معاویہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، यजीद ने सबको कत्ल कर दिया, अली इब्ने हुसैन के अलावा कोई ना बचा। बस इन कज़्ज़ाबों की राय के लिहाज से ये कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुमी हैं, क्योंकि इन्होंने तलवार से एक दूसरे का मुकाबला किया है। याद रहे कि इन हदीस की नस्बत इसकी तरफ नहीं दी जा सकती जो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ कहता ही नहीं था, बल्कि वो वही कहता था जो इस पर वही की जाती थी। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हदीस अक्ल व मंतक के ख़िलाफ़ है और किताब खुदा व सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाक़िस है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे झूठ के पुलंदों से बुखारी और मुस्लिम कैसे गाफिल रहे और इनसे क्यों के खबरदार नहीं हुए, या ऐसी अहादीस ही इनका मजहब व अकीदा है। फ़ज़ाइल में तनाक़ुस। दीगर अंबिया मुरसलीन पर फजीलियत के सिलसिले में साहा में कुछ मुतनाक़िस हदीसें भी पाई जाती हैं और कुछ ऐसी हदीसें भी साहा में मौजूद हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा की दर्जे को बढ़ाती हैं। मेरा अकीदा यह है कि ये अहादीस उमर और उस्मान के ज़माने खिलाफत में मुसलमान होने वाले यहूदियों जैसे काबुल अहबार, तमीमुद्दारी और दहब इब्ने मंबा वगैरह ने सहाबा में जैसे अबू हुरैरा, अनस इब्ने मालिक के नाम से गढ़कर राइज कर दी हैं। बुखारी ने अपनी सही की किताब तौहीद के बाब कौलु ताला व कलमुल्लाह मूसा तकलीमा अनस इब्ने मालिक से शब मेराज के सफ़र, फिर सातवें आसमान पर पहुंचने, वहां से सैयदतुल मुंतहा पहुंचने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मद पर 50 नमाजों के वाजिब होने के सिलसिले में एक तवील हकायत नकल की है। ये 50 नमाजें तो मूसा के तुफैल में माफ़ हो गईं और सिर्फ 5 नमाजें फ़र्ज की गईं। इन हकायत में सरीह कजूब कज़ब और सकोफर मौजूद है, जैसे खुदावंदे आलम करीब हुआ और आगे बढ़ा यहाँ तक कि दो कमान या इनसे भी कम फासला रह गया। ऐसे खराफात मौजूद हैं, लेकिन इस रिवायत में हमारे लिहाज से जो चीज़ अहमियत की हामिल है वो ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवें आसमान के दरवाजे को खोला तो देखा कि जनाब मूसा तशरीफ़ फरमा हैं कि जिन्हें खुदा ने खुद से हम कलामी की सरफराजी में सातवें आसमान की रिफत पर साकिन किया। जब मूसा ने यह देखा तो अर्ज़ किया, परवरदिगार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ पर किसी को फौकियत दी जाएगी। मुस्लिम ने अपनी सही की किताबुल ईमान के बाब बद्रुल वही अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और बुखारी ने अपनी सही की किताब बद्रुल खलक के बाब ज़िक्रुल मलाइका सलावातुल्लाह अलैहिम में पहले किस्से से मुशाबा एक और हकायत नकल की है जो रात के सफ़र और मेराज को बयान करती है, लेकिन इसमें जनाब मूसा को छठे आसमान पर और जनाब इब्राहिम को सातवें आसमान पर दिखाया गया है। इसमें ये टुकड़ा मुहिम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस हम छठे आसमान पर आए और आवाज़ आई, ये कौन है? जवाब दिया गया, जिब्राइल, और कहा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ आई, क्या इन तक पैगाम पहुँचा दिया गया? कहा, जी हाँ। फिर मरहबा कहा गया। इसके बाद मूसा की खिदमत में पहुँचे और सलाम किया। उन्होंने मुझे मेरे भाई और नबी कह के खुश आमदीद कहा। जब मैं वहाँ से आगे बढ़ गया तो जनाब मूसा रोने लगे। निदा आई, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? कहा, इस लड़के को मेरे बाद मबूस किया गया और ये मेरी उम्मत से ज़्यादा अपनी उम्मत के साथ जन्नत में दाखिल होगा। मुस्लिम ने अपनी सही की किताबुल ईमान के बाब अदनाउ अहलेल जन्ना मुतनज़ला फ़ीहा में अबू हुरैरा से रिवायत की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत मैं लोगों का सरदार बनूंगा, क्या तुम जानते हो ये कैसे होगा? तमाम अव्वलीन व आखरीन को एक ऐसी जगह जमा किया जाएगा कि जहां से पुकारने वाले को सब देखेंगे और इसकी आवाज़ भी सुनेंगे। सूरज इनसे करीब तर हो जाएगा, लोगों को इसकी इस्तराबी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। लोग कहेंगे कि क्या थी ऐसी हालत की खबर नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे रब की बारगाह में कौन तुम्हारी शफात कर सकता है? बस बास बास से कहेंगे, तुम आदम के पास जाओ। लोग आदम के पास आएंगे और कहेंगे, आप अबुल बशर हैं, आपको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है और आपके अंदर अपनी रूह फूंकी है और मलाइका को हुक्म दिया कि उन्होंने आपको सजदा किया। आप अपने रब से हमारी शफ़ात कीजिए, क्या आप हमारी हालत नहीं देख रहे हैं, क्या आपको हमारी बिगड़ती हुई कैफियत का अंदाज़ा नहीं है। बस आदम फरमाएंगे, आज मेरा रब शदीद गज़बनाक है, ना इससे कबल इतना गज़बनाक हुआ था और ना इसके बाद इतना गज़बनाक होगा, और ये वही खुदा है कि जिसने मुझे दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मैंने इस पर अमल ना किया। नफसी नफसी, मेरे अलावा किसी दूसरे को ढूंढ लो, नूह के पास चले जाओ। ये रिवायत बहुत तवील है और हमने हमेशा इख्तसार को मद्देनज़र रखा है, यहाँ तक कि लोग नूह के पास पहुँचे, फिर इब्राहिम के पास, उसके बाद मूसा और ईसा के पास जाएंगे और सब नफसी नफसी कह लेंगे। ईसा के अलावा सब अपनी खताओं का तذکرہ करेंगे, लेकिन ईसा भी नफसी नफसी पुकारेंगे और कहेंगे कि मेरे अलावा किसी और को तलाश करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग मेरे पास आएंगे, बस मैं अर्श के नीचे जाकर अपने परवरदिगार के सामने सजदे में सर रख दूंगा। इसके बाद खुदावंदे आलम मेरे लिए महादुल हसना सना के दरवाजे खोल देगा कि इससे कबल किसी के लिए दरवाजे ना खुले होंगे। फिर निदा आएगी, इस ऐ मोहम्मद सर उठाओ, तुम सवाल करो अता किया जाएगा, शफात करो तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। बस मैं सर उठाऊंगा और कहूंगा, अमता या रब्बी उम्मती, निदा ए आएगी ए मोहम्मद अपनी उम्मत के हमरा, बाबू एमन बाबे एमन से जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब इन पर कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा वो दूसरे दरवाज़ों से भी दाखिल होंगे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम उस ख़ुदात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत के दरवाज़ों के पटों के दरमियान इतना फ़ासला है जितना मक्का और हमीर के दरमियान का फ़ासला, या मक्का या बसरा के दरमियान का फ़ासला। इन अहादीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ वो लोगों के सरदार होंगे, और मूसा फरमाते हैं, परवरदिगार मुझे गुमान भी नहीं था कि मेरी मंजिलत का कोई पहचानेगा। और कहते हैं मूसा गिरिया करते हुए फरमाते हैं कि खुदाया, ये लड़का मेरे बाद महबूस किया गया है और अपनी उम्मत के साथ जन्नत में मेरी उम्मत से ज़्यादा अफराद के साथ दाखिल होगा। इन अहादीस से हमारी समझ में ये बात आती है कि आदम से लेकर ईसा तक नूह और इब्राहिम मूसा की शमूलियत के साथ इमाम तमाम अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम क़यामत के रोज़ खुदा से शफात नहीं करेंगे। इसके लिए खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मखसूस किया है। हम सब इस बात को तस्लीम करते हैं और इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इंसानों पर फजीलत देते हैं। लेकिन इसराइलियों और इनके ऐवानों अंसार बनी उमैया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस फजीलत को बर्दाश्त नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने मूसा की बर्तरी के लिए रिवायत गढ़ी, जैसा कि हम साबिका बहसों में शब मेराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मूसा का कौल मुलाहजा कर चुके हैं। और जब खुदा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर 50 नमाजें वाजिब की थीं, तो मूसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कहा था, मैं लोगों को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। इसी पर इक्तफा ना की, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर मूसा की फजीलत के लिए खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़बान से अहादीस गढ़ लीं। इनमें से बाज़ आपके सामने पेश की जाती हैं। बुखारी ने अपनी सही की किताबु तौहीद के बाब फिल मशियातुल इरादतु व मा तशावून अन अशियाशाउल्लाह में अबू हुरैरा से रिवायत की है कि इसने कहा, एक मुसलमान और एक यहूदी में तू-तू मैं-मैं हो गई। मुसलमान ने कहा, कसम उसकी जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमीन पर मुंतखब किया, और यहूदी ने कहा, कसम उसकी जिसने मूसा को आलिमीन पर मुंतखब किया। ये सुनते ही मुसलमान ने यहूदी को एक तमाचा रसीद किया। यहूदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना मुसलमान का किस्सा बयान किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे मूसा पर फजीलत ना दिया करो, क्योंकि रोज़े क़यामत तमाम लोग गश में पड़े होंगे और सबसे पहले मुझे फाका होगा, क्योंकि मूसा अर्श पर बैठे होंगे, बस मैं नहीं जानता कि वो गश खाने वालों में शामिल थे और मुझसे कबल अफाका हो गया, या खुदा ने इन्हें इससे मुस्तस्ना किया है। بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک یہودی تماچہ کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار میں سے آپ کے ایک صحابی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے منہ پر تماچا کیوں مارا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہودی کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ قسم اس کی جس نے موسیٰ کو تمام لوگوں پر منتخب کیا ہے۔ میں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ پس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تماچا مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو، کیونکہ لوگوں قیامت کے دن تمام لوگوں پر غشی طاری ہوگی اور سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، تو میں موسیٰ کا عرش کا پایا پکڑے ہوئے دیکھوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے افاقہ ہو گیا ہوگا یا انہیں سائقہ طور کی جزا دی جائے گی۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب تفسیر القرآن میں سورہ یوسف کی آیہ فماجا رسول کے سلسلے میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا لوط پر رحم کرے کہ انہوں نے رکن شدید کے پاس پناہ لے لی تھی، اگر مجھے یوسف کی طرح قید میں ڈال دیا جاتا تو میں بھی قید قبول کرتا، جبکہ میرا مرتبہ ابراہیم سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ خدا نے ان سے اولم تومن کہا، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ان حدیث کرنے والوں نے اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروردگار کے بارے میں مشکوک بنا کر پیش کیا۔